اسیاں و جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سستی یا کاہلی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور سست یا کاہل انسان کا سماج میں کوئی احترام نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی عزت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی کاہلی ہوا کرتی ہے۔ اور سست یا کاہل انسان جو ہوتا ہے وہ مالی اعتبار سے بھی پریشان رہتا ہے، اور اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف کوشش اور محنت و مشقت سے انسان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، لگاتار محنت کرنے سے جسمانی حالت بھی ٹھیک رہتی ہے اور حالات بھی بہتر رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ محنت و مشقت میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ محنت اور مشقت میں لگا ہوا انسان ایک تو یہ ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دماغ بھی شیطانی خیالات میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محنت اور مشقت جب کرے گا تو اس کا جسم اور دماغ دونوں ہی مصروف رہیں گے، بزی رہیں گے، اور وہ خرافات سے بچتا رہے گا۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان سستی سے بچے اور محنت و مشقت میں لگا رہے، کیونکہ یہ جہاں انسان کو بذات خود کامیاب بناتی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے، اسی کے ساتھ اس سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں، اولاد، بیوی، بچے وغیرہ، وہ بھی کسی کے محتاج نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہ شخص جو محنت اور مشقت کرتا ہے وہ بہت آسانی سے ان کا خرچہ برداشت کرتا ہے اور حلال رزق بھی کما سکتا ہے۔ لیکن سست اور کاہل انسان ہمیشہ کاہلی میں پڑا رہے گا، اور وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے، اور اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی، لوگ اسے بہت ہی گری نظر سے دیکھتے ہیں، اور کافی لوگ اس کو کچھ دینے سے یا اس کی مدد کرنے سے بھی کتراتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم کچھ دیں گے تو یہ پھر کل پھر کسی اور سے مانگے گا، اور اگلے دن پھر کسی اور سے مانگے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے کاہلی، کاہلی اس کی عادت بن کے رہ گئی ہے، اس لیے اس کی مدد کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر محنت اور مشقت کرنے والے انسان کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ بھی جائے تو لوگ اس کو اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گزشتہ ہفتے ایران اور ہندوستان کے درمیان مشترکہ کمیشن کا 20واں اجلاس 8 مئی کو ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے ہندوستانی ہم منصب کی صدارت میں نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ پریس کانفرنس کے آغاز میں ہندوستانی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے ایرانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط ہوا ہے اور ایسے موضوعات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی اکتوبر 2024 میں روس کے شہر کازان میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے 26 اپریل کو ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے تہران اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ ہمارے قریبی تعاون اور گہری دوستی کی یاد دہانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو مناسب طریقے سے اجاگر کریں گے۔ جے شنکر نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس راخچی سے کہا کہ آپ ایک ایسے وقت میں ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب ہم 22 اپریل کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ اس حملے نے ہمیں 7 مئی کو سرحد پار دہشت گردی کے بنیادی انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ ہندوستانی حملے کو کامیاب اور مناسب قرار دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، تاہم اگر ہمارے خلاف فوجی حملے کیے گئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے سید عباس راخچی کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک قریبی ساتھی اور پڑوسی کے طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ صورتحال کو اچھی طرح سمجھیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سے فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں منعقد ہوا۔ کابل اجلاس میں اقتصادی اور سیکورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزیر تجارت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حالیہ جنگی کشیدگی، سرحدی سلامتی، عوامی تحفظ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے خطے میں قیام امن، مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور یک طرفہ جارحیت سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی، جبکہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ نے جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی ہندوستان کے فوجی اقدامات کے رد عمل میں اور دفاعی اصول کے تحت انجام پائی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے برہموس میزائل مارے جانے اور پاکستان کی فضائی حدود کو ڈرون طیارے کے ذریعے خلاف ورزی کے بعد بنیان المرسوس کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان نے اس کارروائی کو شہریوں کی حفاظت اور قانونی حق دفاع پر مبنی نیز محدود اور متوازن قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے کارروائی بھی دفاع میں کی، ہندوستان نے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں ہمارے 35 افراد مارے گئے، جبکہ ہندوستان کے 80 ڈرون طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نور خان شورکوٹ سکھر ایئرپورٹ پر ہندوستان کے حملے ہوئے ہیں، پاکستان جوابی کارروائی اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ ادھر ہندوستان نے پاکستان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے حملے پاکستان میں بقول اس کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی اعلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بعد نئی دہلی نے ان کے بقول پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ کشیدگی میں مسلسل اضافے کے بعد ہفتے کے روز دونوں ایٹمی طاقتوں نے جنگ بندی کے فیصلے کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی اور اسلام آباد ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان سے پہلے بنیان المرسوس کے نام سے اسرائیل کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین شدید کشیدگی اور حملوں کے بعد پاکستان کی فوج نے 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب آپریشن بنیان مرسوس شروع کیا، جس میں ہندوستان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے اسے بڑا کامیاب آپریشن قرار دیا۔ تاہم ہندوستان نے کہا کہ پاکستان کے آپریشن کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس سے تقریباً 11 سال قبل فلسطین کی جہاد اسلامی کی عسکری ونگ سرایا القدس نے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف سن 2014 میں 51 روزہ جنگ کو آپریشن بنیان المرسوس کا نام دیا تھا۔ اس آپریشن کا نام قرآن مجید کے سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرسوس۔ گزشتہ ہفتے ہند پاک کشیدگی میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے میزائل ٹکرانے کے مقام کا معائنہ کیا۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ایک ٹیم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پہنچی، جہاں انہوں نے اس علاقے کا معائنہ کیا جہاں اسلام آباد کے مطابق ہندوستانی میزائل ٹکرایا ہے۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ٹیم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مظفرآباد پہنچ کر، جہاں پاکستان کے اعلان کے مطابق آج صبح ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان نے منگل کی رات حملوں میں نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور مرکز کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر بتایا گیا ہے کہ نئی دہلی میں اسکولی طلبہ کو فوجی ڈرل کے تحت حفاظتی اقدامات کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب اور کشمیر میں بدھ کے روز اسکول بند رہے۔ طالبان حکومت نے افغانستان بھر میں شطرنج کے کھیل پر مکمل پابندی عائد کر دی، جسے انہوں نے اسلامی شریعت کے تحت جوا قرار دیا ہے۔ افغان حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ شطرنج میں شرعی طور پر قابل اعتراض پہلو پائے جاتے ہیں، جنہیں دور کیے جانے تک اس کھیل کو معطل رکھا جائے گا۔ افغان اسپورٹ ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان اتل مشوانی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کے مطابق شطرنج کو جوئے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اخلاقی ضابطۂ قانون کے تحت ممنوع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی قومی شطرنج فیڈریشن گزشتہ 2 سال سے غیر فعال ہے اور قیادت کے مسائل کا شکار ہے۔ کابل کے ایک مقامی کیفے کے مالک عزیز اللہ گلزادے، جو شطرنج مقابلوں کا انعقاد کیا کرتے تھے، انہوں نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کل نوجوانوں کے پاس مصروفیت کے مواقع کم ہیں، شطرنج ان کے لیے ذہنی تفریح کا ذریعہ تھا، اب یہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد سے افغانستان میں خواتین پر تمام کھیلوں کی پابندی عائد کی جا چکی ہے اور مردوں کے کھیل بھی نشانے پر آ چکے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے ہندوستان کے تاجروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ہندوستان کے ایران، افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی مندوب آنند پرکاش سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ سیاسی اور تجارتی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات امیر خان متقی نے ہندوستان افغان سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور بھارتی سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ امیر خان متقی نے ہندوستان سے افغان تاجروں، طلباء اور مریضوں کی ویزا سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت مختلف شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار مواقع موجود ہیں، جن سے بھارتی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افغان میڈیا کے مطابق ہندوستانی مندوب نے افغانستان سے تعلقات کو اہم قرار دیا اور افغانستان کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ऐसा रिश्ता है हमारा जो न टूटेगा कभी,
ऐसा रिश्ता है हमारा जो न टूटेगा कभी,
साथ है ऐसा हमारा जो न छूटेगा कभी,
साथ है ऐसा हमारा जो न छूटेगा कभी,
क्योंकि खून के रिश्ते से बढ़कर रिश्ता इस्लाम है, एक है मुस्लिम सभी कुरान का पैगाम है,
एक है मुस्लिम सभी कुरान का पैगाम है,
एक अल्लाह के हैं बंदे एक नबी के उम्मती,
एक अल्लाह के हैं बंदे एक नबी के उम्मती,
हम जुदा ना हो सकेंगे जानते हैं ये सभी,
हम जुदा ना کوئی نہیں
ہر جگہ جلوہ گری ہے بس اسی معبود کی،
ہر جگہ جلوہ گری ہے بس اسی معبود کی،
التجا اس نے سنی یعقوب کی داؤد کی،
التجا اس نے سنی یعقوب کی داؤد کی،
مشکلوں کام آئی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نصیحت کرنا اچھی بات ہے اور نصیحت کی بھی جانی چاہیے۔ جہاں کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو وہاں پر نصیحت کرنا پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اس فعل سے معاشرے سے برائیاں دور ہوتی ہیں اور اچھائیاں عام ہوتی ہیں۔ لوگ نصیحت سننے کے بعد اچھائیوں کی طرف آتے ہیں اور اس طریقے سے اچھائیاں بھی عام ہونے لگتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا منفی اثر بھی سامنے آتا ہے، اور جب کبھی نصیحت لوگوں کے سامنے کی جائے تو اس کے منفی اثرات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو توڑ دینے جیسا ہے۔ اسی لیے جو بھی انسان نصیحت کرے اس کو چاہیے کہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے کسی کی نصیحت نہ کرے، بلکہ تنہائی میں اکیلے میں اس کو سمجھائے بتائے، اس کو نصیحت کرے، لیکن لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے سے بچتا رہے۔ اور سامعین، اب پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر۔ بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تا تبدیل ہوتا رہتا ہے، مثلا صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ،
اتاق من،
ہمارا کمرہ،
تخت،
بیڈ،
تخت خالی،
خالی بیڈ،
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں،
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ،
ساختمان دو،
عمارت نمبر دو یا بلڈنگ نمبر دو،
یک،
ایک،
ساختمان یک،
عمارت نمبر ایک۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
است،
ہے،
ممکن است،
ممکن ہے،
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے۔
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
ان،
یہ،
فرم،
فارم،
دانشجو،
طالب علم،
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع۔ البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے۔
خیلی متشکرم،
بہت شکریہ،
خیلی ممنون،
بہت شکریہ، یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا۔ اور اب آئیے محمد رامین اور ہاسٹل نمبر دو کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام آقا۔
سلام جناب۔
سلام، روز بخیر۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے۔
بلے، می دانم۔
جی ہاں، میں جانتا ہوں۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے۔
سلام آقای داوری۔
سلام جناب داوری۔
سلام، شما در ساختمان دو هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر دو میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است۔
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر ایک میں ہے۔
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ دو میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است۔
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو۔ سامعین، آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے۔
سلام آقا۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
بله، می دانم۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
سلام آقای داوری۔
سلام، شما در ساختمان دو هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامعین، داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے۔
طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو.
یہ لیجئے، یہ بلڈنگ نمبر 2 کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان 2.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں، آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر 2 کے کمرہ نمبر 12 میں.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شدت. غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی بمباریوں اور گولہ باریوں میں 80 سے زائد شہید، 211 زخمی. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا اٹلی کا دورہ. روم میں ویٹیکن کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات میں غزہ کے حالات پر تبادلہ خیال اور صہیونی جرائم کی مذمت. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو سرکاری دورے پر تہران پہنچ رہے ہیں. اگر سیاسی جماعتوں نے تعاون نہ کیا تو عبوری انتظامیہ سے ہٹ جاؤں گا. بنگلہ دیش میں سیاسی بحران میں شدت کے بعد محمد یونس کی دھمکی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. ہفتے کو بھی 20 افراد شہید ہوئے ہیں. غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 80 سے زائد افراد شہید اور 211 زخمی ہوئے ہیں. وزارت صحت نے مزید کہا کہ اس اعداد و شمار میں شمالی غزہ کے ہسپتال شامل نہیں ہیں کیونکہ ان تک رسائی مشکل ہے. غزہ کی وزارت صحت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہفتے کی صبح سے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملوں میں 30 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 یعنی غزہ پر جارحیت کے نئے دور کے آغاز سے اب تک 3,747 افراد شہید اور 10,552 زخمی ہو چکے ہیں. ان شہدا سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدا کی تعداد 53,109 اور زخمیوں کی تعداد 1,22,593 تک پہنچ گئی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ میں جرائم کو روکنے اور وہاں انسانی امداد بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کیتھولک عیسائیوں کے مرکز ویٹیکن کے حکام سے ملاقات میں مغربی ایشیا بالخصوص غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے غزہ میں ہلاکتوں کی شدت اور نسل کشی کے تسلسل کے نتیجے میں مقبوضہ فلسطین کی تباہ کن صورتحال بیان کرتے ہوئے تمام ممالک اور عوام کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں پر زور دیا. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ سبھی ملکوں کو غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور مظلوم فلسطینی قوم کی نسل کشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسی طرح اپنے اطالوی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں غزہ میں جاری مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا. اس رپورٹ کے مطابق اطالوی وزیر خارجہ نے بھی غزہ کے انسانی حالات کو المناک قرار دیا اور عالمی برادری سے غزہ کے عوام تک انسان دوستانہ امداد کا راستہ کھولنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں روم میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے پانچویں دور کے تعلق سے عمان کے ساتھ اٹلی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. اٹلی کے وزیر خارجہ میں ڈپلومیسی کی راہ میں ایران کے ذمہ داران طرز عمل کی قدردانی کی اور پانچویں دور کے مذاکرات کے نتائج سے مطلع کرنے پر ایران کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس راہ میں معاونت جاری رکھنے پر اٹلی کی آمادگی کا اعلان بھی کیا. اقوام متحدہ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً تمام ہسپتال ناکارہ اور صحت کا نظام مفلوج ہو چکا ہے. اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ میں طبی مراکز پر حملوں کی شدت میں 400% اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کا تقریباً پورا صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ صرف پچھلے ہفتے کے دوران کمال عدوان ہسپتال سمیت 4 بڑے ہسپتال اسرائیلی حملوں یا فوجی انخلا کے احکامات کے باعث اپنی طبی خدمات معطل کرنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے کہا کہ اکتوبر 23 سے اب تک غزہ میں طبی مراکز پر تقریباً 700 حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے 4% اضافہ یعنی صرف پچھلے ہفتے میں 28 حملے ریکارڈ کیے گئے. یہ جنگ شروع ہونے کے بعد یومیہ اوسط سے 4 گنا زیادہ ہے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے کم سے کم 94% ہسپتال متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے نصف مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں، اور فلسطینیوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں. بین الاقوامی اداروں نے غزہ کے انسانی بحران کی جانب سے سخت انتباہ دیا ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی صہیونی حکومت کے وحشیانہ جنگ کے نتیجے میں بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کو قحط و بھکمری کا سامنا ہے. غزہ کے عام شہری عالمی رائے عامہ کے سامنے بھوک اور محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. دریاسنا اقوام متحدہ کے امدادی ادارے آنڈروا کے سربراہ لازیرینی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام 11 سے زائد ہفتوں سے بھوکمری سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ غذائی اشیاء ختم ہیں، بچے بھوکے ہیں اور غزہ کے عوام موت کے خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ دواؤں کی نہ صرف قلت ہے بلکہ فقدان کا سامنا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ بدترین انسانی المیے کو روکنے کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ انسانیت کو بچانے کے لیے سیاسی و فوجی اہداف سے کہیں بڑھ کر اہمیت حاصل ہونی چاہیے. لازارینی نے اس سے قبل بھی ایک بیان میں صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے جاری محاصرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ صورتحال مستقل بدترین قحط کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. مغرب کی مختلف فضائی کمپنیوں نے صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کی مدت بڑھا دی ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق برٹش ایئر ویز نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب سے آنے جانے والی اپنی پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی ہے. برٹش ایئر ویز نے حالیہ راکٹ حملوں سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تل ابیب کے بن گوریون ہوائی اڈے پر اپنی پروازوں کی معطلی میں جولائی کے آخر تک توسیع کا اعلان کیا ہے. ایئر لائن کی ویب سائٹ پر صارفین کے لیے اگست تک پروازیں بک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جرمن ایئر لائن نے بھی جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی پروازوں کی بحالی ملتوی کر رہی ہے. یاد رہے کہ غیر ملکی ایئر لائنز نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مقبوضہ فلسطین کے لیے اپنی پروازیں معطل کر رکھی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اتوار کو اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کریں گے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے دورہ تہران میں ایران کے اعلی رتبہ حکام سے ملاقات میں بہت سے مسائل من جملہ دو طرفہ امور اور علاقائی نیز بین الاقوامی مسائل پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق میاں شہباز شریف اپنے اس دورے میں ہند پاک کے درمیان حالیہ کشیدگی کے سلسلے میں اپنے دوست ملکوں کے موقف کی قدردانی کریں گے. اس سے پہلے بھی پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد جنوبی ایشیا کے مسائل پر علاقے کے تمام دوست ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں ایران پاکستان کے درمیان مسلسل رابطے جاری ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ صحت نے چار اموات کی تصدیق کی ہے. پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے نئے کیسز رپورٹ ہونے لگے. محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں کرونا وائرس سے چار اموات کی تصدیق کی ہے. ہسپتال ذرائع کے مطابق بہت سے مریض ایسے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری موجود ہے. متاثرہ افراد کی عمریں 60 سال سے زائد ہیں. متعدی امراض کے ماہرین کے مطابق کورونا کی علامات میں بخار، کھانسی، نزلہ اور بدن درد شامل ہے. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور رش والی جگہوں پر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا کے نئے ورژن پھیلنے کی خبر ہے. ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست مہاراشٹرا، کیرلا، دہلی، گجرات، ہریانہ اور کرناٹک سمیت مختلف ریاستوں میں کرونا کے نئے ورژن JN1 کے تیزی سے پھیلنے کی خبریں ہیں. ریاستوں میں محکمہ صحت نے اس حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے. بنگلہ دیش میں سیاسی بحران بڑھ جانے کے بعد عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے مستعفی ہو جانے کی دھمکی دے دی ہے۔ بین الاقوامی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے کابینہ کے اراکین کو بتایا ہے کہ اگر سیاسی بحران جاری رہا تو وہ استعفی دے دیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کابینہ کے اراکین نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ استعفی دینے کے بجائے کل جماعتی میٹنگ بلا کر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے استعفے کی دھمکی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی احتجاجی ریلی کے بعد دی ہے جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف ملکگیر تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت گرنے کے بعد نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر ملک کی عبوری انتظامیہ کی قیادت سنبھالی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جوہری توانائی کی پیداوار بڑھانے، نگرانی کے ضوابط نرم کرنے اور یورینیم کی افزودگی کی صنعت کی توسیع کے لیے کچھ صدارتی فرامین پر دستخط کیے ہیں، جبکہ امریکہ یورینیم کی افزودگی سمیت مختلف شعبوں میں دیگر ملکوں کو محدود کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ صدارتی فرامین پر ٹرمپ نے جمعے کو دستخط کیے اور امریکہ کے جوہری توانائی کی نظارت کے مستقل کمیشن این آر سی سے کہا ہے کہ وہ قوانین نرم کرے اور جوہری بجلی گھروں اور ری ایکٹروں کی تعمیر کے پرمٹ جاری کرنے کا عمل تیز کرے۔ امریکی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے ان فرامین کا مقصد وزارت توانائی میں جوہری توانائی کی تحقیقات کی اصلاح، حکومت کی زیر کنٹرول اراضی میں جوہری ری ایکٹروں کی تعمیر کے طریقوں کا قیام، جوہری ضوابط وضع کرنے والے کمیشن پر نظر ثانی اور امریکہ میں یورینیم کی پیداوار اور افزودگی کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو دیجیے اجازت اور سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید۔ استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کاروان، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کاروان، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتے وار پروگرام استقامت پائیدار اور جاوید لے کر حاضر خدمت ہے۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے بھی غزہ پر دہشت گرد اسرائیل کے حملے جاری رہے، جس کے دوران مزید 108 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جاری رہنے کی خبر ملی ہے، جس کے نتیجے میں 108 افراد شہید اور فلسطینیوں کی بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے۔ غزہ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری فورسز نے اب تک 52 شہدا کی لاشیں دریافت کی ہیں۔ یہ لوگ صہیونی فوج کی بمباری کے دوران شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کے حملوں میں صرف ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جارے صہیونی حکومت نے شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ پر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں شہدائے الاقصی اسپتال کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ غزہ کے تمام اسپتال زخمیوں اور بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ادھر یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم حملوں کے مناظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے بارے میں صہیونی اخبار ہارتس نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غلط اور جھوٹی معلومات کی بنیاد پر یورپی اسپتال پر بنکر بسٹرڈ بم گرائے۔ درین اثنا فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں براہ راست اور بار بار نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں غزہ میں یورپین اسپتال مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں یورپین اسپتال کے احاطے اور اطراف پر اپنے بڑے فضائی حملوں کے ذریعے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کے باقی ماندہ نظام کے خلاف ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ان حملوں کا مقصد اہم مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ حملے میں درجنوں مریض، طبی عملے، امدادی دستے اور شہری دفاع کے ارکان شہید یا زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی کو اس وقت دوبارہ نشانہ بنایا گیا جب وہ امدادی کارروائی میں مشغول تھے اور زخمیوں کو ملبے سے نکال رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں غزہ کے یورپین ہسپتال کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ تحریک حماس نے مزید کہا ہے کہ جار صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے، ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے جو تنازعات کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ مریضوں اور پناہ گزینوں سے بھرے ہوئے اسپتالوں کو نشانہ بنانا فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے شدید فضائی اور توپ خانے کے حملوں میں مزید 108 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر ہونے والی اسرائیلی فوج کی جارحیت میں 53,272 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,20,637 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
گزشتہ ہفتے قطر نے کہا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے صہیونی حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے غزہ پر اسرائیل کی حالیہ بمباری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور حملوں کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک صہیونی حکومت پر عدم سنجیدگی کا الزام لگا رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور حملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے مذاکرات میں کسی قسم کی سنجیدگی نہیں رکھتی۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غزہ کے لیے پیش کردہ انسانی ہمدردی پر مبنی منصوبے کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو براہ راست انسانی امداد غزہ کے عوام تک پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ مذاکراتی وفد کی آمد کے ساتھ ہی اسرائیل نے بڑے پیمانے پر بمباری شروع کر دی، جو کہ کسی طور پر تعمیری رویہ نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی صہیونی ایدان الیگزینڈر کی رہائی میں پیش رفت کو مذاکرات کے احیاء کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا اور کہا کہ یہ پیش رفت فریقین کو مذاکرات کی راہ پر واپس لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی مسلح افواج نے تیسری بار مقبوضہ علاقوں کو اپنے میزائلی حملے کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے بدھ کی صبح اعلان کیا کہ یمن سے ایک اور میزائل مقبوضہ علاقوں پر داغا گیا۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ یمن سے چھوڑے جانے والے میزائل کے نتیجے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہ میزائل گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ علاقوں پر داغا جانے والا تیسرا میزائل حملہ تھا۔ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے علاقے کے دورے کے دوران کیا گیا۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے اس میزائل حملے کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج نے منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کے خلاف ایک کامیاب کارروائی کی گئی ہے، اور جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند نہیں ہوتی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک حملے جاری رہیں گے۔ یمن کے مسلح افواج نے اس طرح ایئر لائنز کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ انہوں نے اگر مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی پروازیں نہیں روکیں تو انہیں چاہیے کہ اس سے قبل جن کمپنیوں نے پروازیں بند کی ہیں ان کے جیسا قدم اٹھائیں، ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے فلسطینی قوم کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے امت مسلمہ اور تمام حریت پسندوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے سلسلے میں اپنے اخلاقی اور دینی و انسانی فرائض پر عمل کریں۔ سامعین، فلسطینیوں کے درمیان صہیونی حکومت کے خلاف سرگرم مزاحمتی قوتوں کی مقبولیت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایران پریس نیوز پورٹل نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فلسطین کے مغربی کنارے میں انجام پانے والے ایک سروے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب عوام کے درمیان وہ تنظیمیں اور شخصیات زیادہ مقبول ہو رہی ہیں جو صہیونی دشمن کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت پر یقین رکھتی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سروے میں شرکت کرنے والے 80% عوام فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے استعفے کے خواہاں ہیں۔ سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی کنارے کے 43% عوام حماس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جبکہ برسر اقتدار محمود عباس کی تحریک فتح کے حق میں صرف 28% لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ 82% فلسطینی عوام ایسے ہیں جو مزاحمتی قوموں کو غیر مسلح کرنے کے خلاف ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے عراق میں داعش کے سر اٹھاتے ہی حدش الشعبی نے بڑی کاروائی کی ہے۔ عراق کے ایک سیکورٹی اہلکار نے مغربی الانبار پر داعش کے دہشت گردوں کے حملوں کی خبر دی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الانبار کے گورنر کے مشیر برائے دفاعی امور عبداللہ الجغیفی نے تاکید کی ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے الانبار کے صحرائی علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کے ان عناصر نے مغربی الانبار کے علاقے الزبعات میں 3 گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ الجغیفی نے کہا ہے کہ عراق کی سیکورٹی فورسز نے عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی، جس کے بعد الانبار کے شہروں میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا غداری ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے ملک پر اسرائیلی رجیم کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تیل ابیب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو غداری قرار دیا۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اپنے حملوں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لبنان کو تعلقات معمول پر لانے پر مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا غداری ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے واضح کیا ہے کہ ہم جنگ بندی معاہدے کے پابند ہیں اور لبنان صہیونی حکومت کی اشتعال انگیزیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس مرحلے پر ہمارا ہتھیار صبر ہے اور ہم صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے حماس میں ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں کہ جس میں واشنگٹن کی جانب سے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے اور اسے فری زون میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے ایک بیان میں مزید کہا ہے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور یہ ایسی جائیداد یا ملکیت نہیں ہے جسے آزاد منڈی میں فروخت کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعرات کو قطر میں ہونے والی ایک تجارتی کانفرنس میں غزہ کو اپنے تسلط میں کرنے کے واشنگٹن کے رجحان کا اعادہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ غزہ کو ایک آزاد علاقے میں تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اب بچانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے اور وہاں زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے۔ ٹرمپ نے پہلی بار فروری 2025 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں غزہ کے بارے میں اپنے متنازعہ خیال کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو مشرق وسطی کے خوبصورت خطے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کو عالمی سطح پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینیوں، عرب ممالک اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یہ اقدام نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے سے امریکی طیارہ بردار بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس ٹرومین کے ایشیا کے علاقے سے باہر نکلنے کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ امریکی طیارہ بردار بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس ٹرومین کے مغربی ایک امریکی عہدے دار نے یہ خبر دی ہے کہ اس بحری بیڑے کے پاس اور کوئی دوسرا الٹرنیٹ بھی نہیں ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جنگی بیڑا علاقے سے نکل رہا ہے، تاہم بقول عہدیدار کے دیگر عسکری وسائل علاقے میں باقی رہیں گے۔ امریکی عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران حوثیوں اور اسرائیل سے جڑے مسائل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یو ایس ایس ٹرومین نامی امریکی جنگی بیڑا بحیرہ احمر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، جسے یمن کی مسلح افواج نے بارہا اپنے ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمن کے ساتھ امریکہ کے جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان سے قبل ایک اور امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس کارل ونسن کو بھی علاقے میں بھیجا گیا تھا، تاہم وہ بھی امریکی اور صہیونی مفادات پر یمن کے حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ سیاسی ماہرین نتائج حاصل کیے بغیر مذکورہ جنگی بیڑے کے علاقے سے انخلا کو امریکہ کی اسٹریٹجک شکست قرار دے رہے ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ امریکہ نے پہلے تو یک طرفہ طور پر صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن پر جارحیت کا آغاز کر کے سینکڑوں بار یمن پر بمباری کی، مگر جب اس کے بعد بحری جنگی بیڑے اور جہازوں پر یمن کے تابڑتوڑ حملے شروع ہونے لگے تو پھر وہ یمن کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر مجبور ہو گیا، اور خود امریکی صدر ٹرمپ نے اس معرکے میں یمنی فوج کی شجاعت اور دلیری کا واضح اعتراف بھی کر لیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل انصار اللہ یمن کے ایک عہدیدار نصر الدین عامر نے میدان جنگ میں صہیونی حکومت کی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ خطے میں واضح طور پر اسرائیل کی حمایت سے دستبردار ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یمنی فوج خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی جو مظلوم عوام کی حمایت کی راہ میں اس کے سامنے رکاوٹ بنے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار اور جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
حسین دل میں ہے، حسین حسین دل